الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس آیہ کریمہ پر بڑی تفصیلی گفتگو کا موقع ملا اور ایک خوبصورت تسلسل ہے, اور کیوں نہ ہو, قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے, جہاں جس پہلو سے جس انداز سے آپ دیکھیں گے اسے اس پہلو میں سب سے اعلیٰ حصے اور سب سے بڑے مقام پر پائیں گے. تو ان آیات کریمہ میں ہمارا جو بیان کرنے کا مقصد تھا وہ ذکر کے حوالے سے جو آیات ہیں ان پر جو مقصد تھا کہ تفصیلی گزارشات پیش کی جائیں, اسی زمن میں اس آیہ کریمہ سے تلاوت شروع ہوئی اور متصل وہ حصے جہاں ایک حصے پر گفتگو ہو رہی ہے اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس پر بات ہو رہی تھی. تو یہ حصہ ہمارے پچھلے جو بیانات ہیں اسی تسلسل میں ہیں, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے یہ حصہ رہ گیا تھا. تو آج کوشش کروں گا کہ اس کی تفسیر بھی آپ کے ساتھ مکمل عرض کر دوں. یہ آیہ کریمہ جو آج میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے, اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, ترجمہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اکرم التراجم میں تحریر فرمایا اسی ترجمے کو عرض کرتا ہوں. فرمایا, اے ایمان والو, صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو, یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ہم جب صبر پر بحث کرتے ہیں یا صبر کا مفہوم یا مطلب یا تشریح کسی پہلو سے اس پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ ہوتا ہے عمومی طور جو آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ کوئی دکھ تکلیف یا کوئی چوٹ ایسی لگے جس پر بندہ روئے نہیں یا خاموش ہو جائے, تو اسے صبر کے معنوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ اتنی بڑی تکلیف آ گئی یا اتنا بڑا صدمہ آ گیا لیکن اس بندے نے خاموشی اختیار کی اور صبر کیا اور چیخا چلایا نہیں. بے شک صبر ہے لیکن یہ کلی صبر نہیں ہے, صبر کا ایک حصہ ہو سکتا ہے, ایک انداز ہو سکتا ہے, اور کلی یہ انداز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو صبر کے مفاہیم حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا, جب ان مفاہیم سے بندے کو شناسائی نصیب ہوتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ شاید کسی دکھ یا تکلیف دنیاوی کو پر صبر کرنا یہ تو صبر کی کوئی کم پہلو ہوگا, اس سے تو بہت بلند حصے وہ ہیں جو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بشر کے جو اپنے خالق کے ساتھ تعلق ہے اس حصے میں جو صبر کی کیفیت بیان فرمائی وہ تو بہت اعلیٰ, اس سے بھی بہت بڑی ہے. تو بے شک یہ کہنا کہ دکھ یا تکلیف پر اسے برداشت کرنا یہ صبر نہیں ہے یہ درست نہیں ہے. صبر ہے لیکن صبر کی ایک قسم ہے, اور اس سے بہت بڑا حصہ, بہت بڑا پہلو جو ہے صبر کا اس پہرائے میں آتا ہے جہاں مخلوق کا خالق سے تعلق ہے. اس آیہ کریمہ کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے وہ حصے میں عرض کروں گا جس تسلسل کے ساتھ یہ بیان ہو رہا ہے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بات ہوئی, پھر فرائض نبوت کی بات ہوئی, پھر فرائض نبوت سے حاصل ہو کر وہ حصے جو انسانی زندگی میں آتے ہیں ان پر بات ہوئی, پھر بات ہوئی اللہ کی یاد کی, اور اس کے بعد اس کے شکر کی. اور صرف یہ نہیں, چونکہ کسی ایک بات کو بیان کر دیا جائے نا, کہہ دیا جائے کہ یہ دن ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ رات نہیں ہے, یا رات ہے تو یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں رات ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ ہاں دن نہیں ہے. تو آج اگر جمعۃ المبارک ہے یہ کہہ دیا جائے کہ آج جمعۃ المبارک ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہفتہ نہیں ہے. جو پہلے جو بات کر دی گئی ہے وہ اس بات کی وضاحت کر رہی ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے انتہائی باریک حصوں تک چیزوں کی ایسی وضاحت فرمائی ہے کہ کہیں کسی جگہ پر کوئی ایک نقطے کی بھی جو ہے وہ تشنگی نہیں رہی. اللہ رب العالمین نے جب یاد فذکرونی کی بات ارشاد فرمائی تو اس کے ضمن فرمایا میں تمہیں یاد کروں گا, تو اگلا حصہ جب آتا ہے نا شکر گزاری کا تو فرمایا ولا تکفرون, اور ناشکری نہ کرنا. حالانکہ پہلے بیان فرمایا شکر کرنا, اللہ کا شکر جو ہے اس انداز کو اختیار کیا کرو, فرمایا اس کے بعد مزید تنبیہ فرما دی اور ناشکری نہ کرنا. چونکہ جب آپ اس سارے پہرائے میں اس بات کو بھی دیکھیں گے, الگ الگ بھی دیکھیں گے, تو مزید تفصیل میں جانا ہوگا, مزید بات کو کھول کر سمجھنا ہوگا, حالات پر اس کا جو ہے لگا کر کے آج کے حالات پر, میرے کردار پر, میری سوچوں پر کیا حکم آ رہا ہے اسے دیکھنا ہوگا. لیکن جب ان تین آیات کو متصل دیکھیں گے تو بغیر سوچے بغیر تفکر کیے آپ کے سامنے ایک بات ارشاد ہو رہی ہے جس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وہ بندہ جس کا اتنا شعور ہو کہ ضروریاتی زندگی کی تکمیل کا ہوش رکھتا ہو, حواس باختہ اس درجے کا نہ ہو کہ اسے اپنی جو ضروریات زندگی ہیں اس کی بھی سمجھ نہ ہو, اتنا حصہ وہ رکھتا ہو کہ شعوری طور پر وہ اپنے معمولات زندگی کی جو حصے ہیں انہیں جانتا ہو, ان کو پورے کرنے کا احساس ہو, یعنی اس کے اندر احساس سلامت ہو. تو اتنی وضاحت سے یہ حصے بیان فرما دیے ہیں, اور اس آیہ کریمہ کا جو تسلسل ہے یہ شروع ہوتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمات ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. پھر یہ آیہ کریمہ اگلا حصہ آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ احسان ہے اللہ رب العالمین کا مخلوق پر کہ جس سے اس مخلوق کو خالق سے آشنائی بھی نصیب ہوئی, مقصد تخلیق بھی, اور اس سارے بحر سے زندگی بسر کرتے ہوئے جو نتائج مرتب ہوں گے ان سے بھی آگاہی نصیب, اور ایسی تعلیم فرمائی گئی. میں پچھلے جمعے پر بھی عرض کر رہا تھا کہ بندے مومن پر اللہ کا اتنا احسان ہے, اتنا کرم ہے کہ اس کے صبح و شام اس کی ضروریات, اس کے عبادات, اس کے معاملات, اس کی معیشت معاشرت ہر پہلو کی رہنمائی اللہ رب العالمین نے بنا کر دی, اس کو 24 گھنٹے کا ایک ایسا سکیجول بنا کر دیا کہ اس کے تحت تم زندگی بسر کرتے ہو. یہ تمہاری استطاعت کے بھی مطابق ہے, تمہاری ضروریات کی بھی تکمیل کرتی ہے, تمہارے مقصد تخلیق کو بھی پورا کرتی ہے, اور اے مخلوق تجھے خالق سے اس درجے کی آشنا کرتی ہے کہ تو آخرت میں اس کے مقرب بندوں میں جا ٹھہرے گا. اب اس تسلسل میں آتے ہوئے جب ہم اس آیہ کریمہ کی تفسیر کریں گے تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ جب بحثیت مسلمان ہم دین اسلام سے ہمارا وہ حصے جو ہماری ضرورت کے ہیں, جو ہمارے معاملات کے ہیں, وہ ہمیں نصیب ہوئے, تو پھر ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ آج میں آپ اپنی مثال سے بات کر لیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بطور توارث دین اسلام نصیب ہوا, ہمارے اجداد مسلمان تھے, اس کا شکر ہے کہ ہمیں وراثتاً دین اسلام نصیب ہوا. ایک ایک حصہ ہمارے پاس موجود ہے, کلام ذاتی پر بات ہو, ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہو, آپ کی احادیث مبارکہ کی بات ہو, سنت خیر الانام کی بات ہو, چونکہ یہ وہ حصے ہیں جو قرآن کریم کی حدود و قیود مقرر فرما دیتے ہیں. چونکہ وہ تفسیر جو حدیث کی صورت میں, جو سنت کی صورت میں, اور ساری فقہ کی جو بحث ہے وہ اسی حدود کے تحت آتی ہے. اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, خود عربی زبان تھی ان کی, مادری زبان عربی تھی, کسی آیت کے ترجمے میں, تفسیر میں, کسی حدیث مبارکہ کی شرح میں, کسی پہلو پر آپ کو عہد صحابہ میں کوئی ایسی بات نہیں ملے گی کہ وہ یہ کہیں کہ ہاں مجھے اس کی سمجھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. ہر حصے پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور فرمایا جیسے اللہ اور اس کے حبیب جانتے ہیں. اپنی طرف بات آئی تو عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس معاملے کو کیا جانتے ہو؟ وہ جانتے ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب ہیں، وہ بیان کریں گے، وہ بہتر جانتے ہیں. تو عربی صاحب عربی ہونا بھی یہ اس دلیل پر نہیں آتا کہ وہ اس میں سے اپنی سمجھ کے مطابق یا اپنی دانش کے مطابق ہے جو اس کی شرح کر سکے یا بات سمجھ سکے. حدود و قیود وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. اب اللہ کا احسان ہے کہ یہ دین حق اس نے ہمیں بطور توارث عطا فرما دیا اور ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اور قرآن کریم خود شہادت دیتا ہے حفاظت کی بھی، اور دنیا اور زندگی جو ہے روز محشر تک امتحان ہی تب ہے جب یہ حق بھی موجود ہو. فقط نہ حق ہوگا اور کسی کی شناسائی یا دسترس نہیں ہوگی تو اس کا امتحان کیا ہو؟ تو جب یہ سارا کچھ موجود ہے تو آج میری اور آپ کی جو زندگی کے حصے ہیں ہم اپنے اس سے بسر کر رہے ہیں، یہ حق ہمارے پاس موجود ہے. بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم پر بھی اسی طرح ہے جس طرح قرآن کریم تمام مسلمانوں کو مخاطب فرما رہا ہے. ان تمام مخاطبین میں سے ایک ایک اکائی میں بھی ہوں اور آپ بھی. جب فرائض نبوت کی بات آئی تو اس میں وہ سارے حصے ہیں جو ایمان کے ہیں، جو عبادات کے ہیں، جو معاملات کے ہیں، وہ سارے حصے بیان ہو جاتے ہیں. اور پھر انہیں اختیار کر کے اس طرح سہل اور آسان بنایا گیا اور آج ہم تک ایک تسلسل ہے، ایک اجماع ہے جو آج ہم تک پہنچانے کا سبب ہے. اب یہ سارا کچھ جب ہمارے پاس پہنچا تو پھر وہ کون سی کیفیت نصیب ہوگی جو دین اسلام پر عین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان کے مطابق جب عمل اختیار کیا جائے تو پھر کون سی کیفیت نصیب ہوگی؟ پھر وہ کیفیت نصیب ہوگی جو اس مخلوق کو خالق سے اس درجے کی آشنائی دے گی کہ ہما وقت اسے یاد الہی نصیب ہوگی. ہما وقت جب یاد الہی نصیب ہوگی تو ہر لمحے مقدم وہ حصے رہیں گے جو اللہ رب العالمین نے پسند فرمائے. ہر لمحے اپنے اندر ایک جنگ رہے گی، ایک لڑائی رہے گی. کون سی؟ کہ وہ حصے جو میرا نفس چاہتا ہے، وہ حصے جو شیطان مجھے بے دکھا رہا ہے، وہ باتیں جو معاشرے کی خرابی کے سبب میرے اندر پیدا ہو رہی ہیں، ہر لمحے وہ اپنی ایک اندر لڑائی پاتا رہے گا. اور فتح کس کی ہوگی؟ جب وہ اللہ کی یاد میں محو ہوگا تو فتح ہمیشہ اس پہلو کی ہوگی جو ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہوں گے. یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے، مجھ سے بھی کئی دوست عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی دعا کریں نماز نہیں پڑھی جا رہی. تو میں ان سے جو برجستہ سوال کرتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ کھانے کے لیے دعا نہیں کر رہے، کہ کھانا نہیں کھایا جا رہا، پانی کے لیے دعا نہیں کر رہے، سونے کے لیے نہیں کہہ رہے، تو عبادت کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا عبادت اللہ نے مجبور نہیں فرمایا، استعداد بھی عطا فرما دی، حق بھی موجود ہے، اختیار کرنے کی طاقت تک ایک ایک حصہ موجود ہے ہمارے پاس. تو جب اختیار نہیں کرنا یا اختیار کرنا، یہی تو وہ حصے ہیں جو شکر گزاری اور ناشکری کی کیفیت ہے. جب یہ سارے حصے نصیب ہو جائیں تو پھر یہ کیفیت سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ جب ہر لمحے وہ اللہ کی یاد میں محو ہو جاتا ہے تو یہ امتحان، یہ جھگڑا اس کے اندر ہر لمحے اس کے سامنے رہتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو بہت پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے بندہ، اذان ہو تو اس کا دل چاہ رہا ہو، شاید اس کا دل یہ چاہ رہا ہو کہ میں تھوڑی دیر اور آرام کر لوں، لیکن وہ نفس کے آرام کو جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں، اللہ کا حکم آ گیا ہے، کوئی بہت بڑے کام میں اور کاروباری معاملات میں لگا ہوا اور انتہائی اہم جو بحث ہے اس میں بات کر رہا ہے، اذان کی آواز آ گئی، اس کی سماعت تک پہنچی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نے ساری فائلیں ٹھپ کر کے اٹھ دی، اس کا بھی دل سوچ رہا ہوگا کہ یہ جو چند لمحے ہیں ان چند لمحوں کو میں استعمال کروں تو شاید یہ جو میرے مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں، یہ معاملات حل ہو جائیں. لیکن یہ اس کی دنیا کے حصے ہیں جو ضروریات دنیا کی طرف لے جانے کے حصے ہیں. ضروریات دنیا منع نہیں ہے، دین کے مقابل جب آتے ہیں تو پھر ان کی حیثیت نہیں رہتی. تو جب بات اس کی آئے گی تو چھوڑ دیتا ہے. تو وہ کیفیت جو یاد الہی کی ہے وہ ان حصوں میں بندے کو اتنی تقویت اور طاقت دیتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو رد کرتا چلا جاتا ہے. اس کے نزدیک یہ سے اہم نہیں ہوتے. اب اگر اہمیت پر میں بات کروں احباب گرامی, اہم کیا ہے؟ شاید جو عمل میرے نزدیک اہم ہو وہ آپ کے نزدیک عام ہو, شاید آپ کے نزدیک اہم ہو میرے نزدیک عام ہو. کیوں؟ میں نے اپنی پسند اور ناپسند دیکھنی ہے, اپنی ضرورت دیکھنی ہے, اپنی قوت دیکھنی ہے جو تکمیل کی ہے. تو سارے پہراؤں کو جب لے کر آؤں گا تو میرے نزدیک کیا ضروری ہے اہمیت کا درجہ وہ اختیار کر جائے گا. اور اسی کے تحت ہم روز کے جو معمولات ہیں, صبح اٹھ کر رات سونے تک جتنے ہمارے معمولات ہیں آپ ان کی ترتیب دیکھ لیں. ہر بندہ جو سب سے پہلے کام اختیار کرتا ہے اس کے نزدیک وہ سب سے اہم ہوتا ہے. اللہ کی جو یاد ہے وہ بندے کو اس کیفیت میں لے آتی ہے کہ اسے ادراک نصیب ہو جاتا ہے کہ یہ جہان فانی ہے. یہ وہ معاملات جنہیں میں فوقیت دوں گا دین پر, یہ فانی جان کے فانی حصے ہیں اور انہی میں رہتے ہوئے اسی میں ادراک یہ نصیب ہو جائے کہ اس بات کو اختیار کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے پسند فرمائی ہے. تو اس لیے وہ اختیار کرے گا جب اس کے سامنے اللہ کی رضا جو ہے وہ اہم ہو. حلال اس لیے وہ کمائے گا, طیب اس لیے وہ کھائے گا کہ اس کے نزدیک یہ وہ حصے ہیں جو اس کے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں, یہ وہ حصے ہیں جو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع لا رہے ہیں, یہ اس کے نزدیک اہمیت اس لیے رکھتے ہیں کہ ایمان بالغیب میں جو کچھ فرمایا گیا ہے یہ ان تمام حصوں میں کامیابی کا سبب. جب اس کے نزدیک ایمان کے حصوں کی مضبوطی اس درجے کی ہوگی تو اس کے نزدیک جتنے معاملات آئیں گے وہ دنیا کو لے کر دیکھ کر ترازو نہیں لگائے گا, آخرت دیکھے گا, اللہ کی رضا دیکھے گا. اور بات جب کی جاتی ہے تعلق اور محبت اور رشتے کی نزاکت کی بات ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دعا کے لیے فرمایا, اللہ رب العالمین نے جنت کے حصے بیان فرمائے ہیں, اور بات محبت کی ہوتی ہے جب محبت کرنے والے ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ تک سوچتے ہیں اور یہ تک اس سے کہتے ہیں کہ فی ذات جو ہے وہ جنت مقصود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور اللہ رب العالمین کے جو کلام میں ارشاد, اس سارے کا مقصد اللہ کی رضا ہے. اور جب جنت کو بھی مقصود کیا جاتا ہے تو فی ذات جنت مقصود نہیں ہوتی, اس میں بھی جو مقصد ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے. جنت وہ مقام ہے جن پر اللہ راضی ہوگا, ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. تو مقصد مقام نہیں ہے, مقصود جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اب بات تعلق کی ہے, بات رشتے کی ہے, بات محبت کی ہے, اور اس محبت میں اس درجے کی ہے کہ اتنی نزاکت ہو کہ ہر لمحے ہر عمل پر یہ سمجھ آئے, اور اتنا تعلق ہو کہ بندہ یہ تولتا رہے کہ اس میں کوئی بہر ایسا یا کوئی قدم ایسا نہ اٹھا جاؤں جو اللہ رب العالمین کو ناپسند, میرا اللہ میرا رب العالمین مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اب بات اس تعلق کی ہے, جب اللہ رب العالمین کی یاد نصیب ہوتی ہے اور اس یاد کا ایسی کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ ہمہ وقت ہو جائے اور اس حکم کے تحت آ جائے ذکر کثیر کی کیفیت ہے, تو پھر اہم جو ہیں وہ حصے نہیں رہیں گے جو اللہ سے دوری کے سبب بن سکتے. جو دین اسلام سے تجاوز ہیں وہ حصے ضروری اور عام نہیں رہیں گے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. میں کسی کی ذات کو مخاطب نہیں کر رہا, لیکن یہ ہے, یہ حقیقت ہے کہ اذان ہوتی ہے تو مسجد کے احاطے میں سے بھی لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنی پڑے. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, مسلمان ہیں نامسلمان ہے, اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہے, دین اسلام کو ماننا ہے, موت اور زندگی کی حقیقتوں کو ماننا ہے, برزخ کے ماننا ہے, روزے معاشر کا ماننا ہے، جنت اور دوزخ کا ماننا ہے، اور یہ پھر کیفیت کیا ہے کہ اللہ اکبر کی صدا آئے اور بندہ نماز پڑھنے کی بجائے اس ہاتھے سے بھی نکل جائے جہاں مسجد ہے، جہاں نماز کا قائم کیا جانا ہے، جماعت ہونی، اس سے بھی بھاگنا شروع ہو جائے. تو سمجھ آتی ہے نا کہ وہ تعلق جو ماں بہن خالق اور مخلوق کی ہے، جسے نہ لکھا جا سکتا ہے، نہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ تعلق ہے جو خالق اور مخلوق کے ماں بہن ہے، اور اس کا تعلق نہاں خان ہے دل میں. یہ سارا کچھ ماننا تو ہے، پر اس ماننے پر جو یقین نہیں ہے تو اس کی اہمیت جو ہے اس درجے کی نہیں ہے کہ اسے اختیار کرے. اس جگہ پر اتنا کہنا تو ہے کہ وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اس کے اندر اتنی محبت اور اتنا خلوص نہیں ہے کہ اس درجے کی اہمیت پر چلا جائے کہ معاملات زندگی جو ہیں اپنی پسند کے انہیں چھوڑنا آسان ہو جائے، اور ان حصوں کو اختیار کرنا سہل اور آسان ہو جائے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. تو جب اللہ کریم کی یاد نصیب ہوتی ہے تو پھر فرمایا نا اذکرکم، پھر میں تجھے بھی یاد کرتا ہوں. اب جب اس پر بات کریں گے تو ہمارا یاد کرنا اتباع ہے، بات ماننا ہے، اظہار تشکر کیا ہے بندے مومن کا کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اس سارے حصے کو اختیار کرنا، زندگی کو سوچ سے لے کر عمل تک اس پیرائے میں لے آنا جو دین اسلام کی حدود و قیود ہے، یہ ہمارا اظہار تشکر. بے شک ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن یہ الفاظ کا بیان کر دینا کافی نہیں ہے. شہادت اعمال ہوں گے، شہادت معاملات ہوں گے، وہ کس بیر کے ہیں، وہاں سمجھ آئے گی کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کہنے میں صداقت کتنی. معاملات زندگی میں جو امور دین کے ہیں ان کا اختیار کرنا کس درجے میں ہے، دنیا کا معاملہ اور اللہ رب العالمین کا حکم مقابل آ گیا، ہم نے کون سا رستہ اختیار کیا، وہیں سمجھ لگ جائے گی کہ کتنی اہمیت ہے دین اسلام کی ہمارے نزدیک. جب یہاں بات آئے گی تو سمجھ آئے گی کہ وہ دل جو خالی ہوں اللہ کی یاد سے، ہو نہیں سکتا کہ وہ معاملات مزین ہوں ان حصوں سے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے. جب تعلق خالق سے استوار ہوتا ہے تو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی صدا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اسے کسی کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی پسند و ناپسند، اپنے اندر جو جھگڑا ہے اسی کی صدا، اسی کی آواز سے سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ جو میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ رب العالمین بھی مجھے یاد فرما رہے. چونکہ انسان جو ہم جو ہیں جب ہم یاد کریں گے تو ہم مخلوق ہیں، ہم اتباع کریں گے. اللہ رب العالمین جب اس طرف آپ حصے کو لے جائیں گے تو جو ترجمہ آئے گا وہ معنی بعید کا آئے گا، چونکہ اس کی شان جو ہے وہ قادر کی ہے، قدرت رکھتے ہیں اللہ رب العالمین، علی کل شئن قدیر، ہر چیز اس کے دستے قدرت میں ہے، وہاں سے عطا ہونی ہے. جب اللہ کی یاد بات آئے گی اور یہ اس طرف حصہ جائے گا کہ اللہ یاد فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین بندے کو وہ کیفیت عطا فرمائیں گے جو اس کے حکم کے تابع لانے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق قلبی نصیب ہوگا کہ اعمال میں، معاملات میں اہمیت وہ حصے اختیار کر جائیں گے جو دین اسلام کی. اور پھر اس کے بعد جب یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے کہ بندے کو اللہ کی یاد اور ہمہ وقت یاد کی کیفیت نصیب ہونا شروع ہو جائے تو فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس کی شکر گزاری کی کیفیت. اب شکر کب بندہ ادا کرتا ہے؟ جب اس کی پسند یا اس کی ضرورت کے مطابق وہ جگہ اس کو دے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی پابندی میں نہیں ہے، تو ایک شکر کی کیفیت آتی ہے، ایک کیفیت ہے اظہار تشکر کی. جب بندے کو اپنی پسند کے مطابق کوئی چیز، کوئی بات، کوئی کلام، وہ جو اسے پسند آ رہا ہے، جو اسے سکھ دے رہا ہے، جو اسے سکون دے رہا ہے، جو اسے خوشی اور فرت دے رہا ہے، تو پھر وہ اس کے اندر اظہار تشکر کی کیفیت آتی ہے. پھر اظہار تشکر کی کیفیت آتی ہے جب اس درجے کا ادراک نصیب ہو جائے کہ یہ سارا کچھ تو میرا ہے ہی نہیں اور سب کچھ اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرما دیا ہے, اور ذات کی نفی ہونا شروع ہو جائے اور جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف ہونا شروع ہو جائے, تو پھر اظہار تشکر کیا ہوگا؟ پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ جب اس نے کچھ حاصل کیا تو یہ نہیں کہے گا کہ ہاں اس میں میری عقل و دانش کا دخل ہے, میری استطاعت کی ہے, میں نے یہ حاصل کیا. آج ہمارے معاشروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کامیابی ہو تو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں دوستوں میں, گھر میں, اہل خانہ میں, تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں دیکھا میں نے کیسے بات کی اور یہ معاملہ حل کر دیا, کتنا میرا روب تھا اور میں نے کتنی عقل استعمال کی اور میں نے فلاں کو یہ بات کہہ دی, میں فلاں وقت یہ بات سمجھ گیا تو میں نے یہ اس طرح معاملے کو حل کرنا شروع کیا, تو دیکھو کیسا حل ہو گیا. اور کیا یہ بھی نہیں ہم دیکھتے کہ جب کوئی غلطی سبب بنتی ہے نقصان کا تو ہم کہیں تقدیر الہی, بس یہ اللہ نے لکھا تھا نقصان ہو گیا. حال ہوتا یہ ہے کہ جو نقصانات ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا سبب بھی ہماری غلطی ہوتی ہے, کچھ نہ کسی نہ کسی پہلو کا اختیار, غلط اختیار کرنا سبب ہوتا ہے نقصان کا, اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تقدیر الہی ہے جی. اور جو کچھ عطا ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم اپنی جو سمجھتے ہیں کہ یہ میری اپنی جو ہے وہ کامیابی ہے, یہ میرے اپنے وجود کی طاقت ہے, میری اپنی سمجھ اور عقل و خرد کی بات ہے, تو میں نے یہ کامیابی حاصل کی. جب اللہ رب العالمین کی یاد نصیب ہو جاتی ہے تو میں نے عرض کیا کہ ایک ادراک کی کیفیت نصیب ہوتی ہے. ایک بات بتائیں جی, میں نے بڑی عقل کی بات کی, میاں یہ عقل کہاں سے لی؟ میں نے طاقت سے جو ہیں وہ معاملات جو ہیں انہیں حل کیا, یہ طاقت کہاں سے لی؟ یہ جو لفظ میں ہے یہ کیسے پیدا ہوا, یہ کیسے وجود میں آیا, یہ زبان کب قابل ہوئی کہ یہ کہے کہ جی ہاں میں جو ہے اس معاملات کے لیے جا رہا ہوں؟ تو عند اللہ جب کیفیت شکر کی نصیب ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کیفیت کو قبول فرماتے ہیں تو ادراک میں عرض کر رہا ہوں ہر حصے میں اس طرح آتا ہے, ذات کوئی نہیں رہتی. ذات نہیں رہتی تو پھر سمجھ آتی ہے جو کچھ ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے. ایک میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا جی؟ ایک میں ہوں تو اس جان میں میرے ہونے سے کیا ہے؟ ایک میں نہ رہوں تو اس جان میں کیا ہو؟ وہی ہوگا نا جو اللہ رب العالمین کو منظور ہے. جس نے ایک اکائی کو پیدا فرمایا, اس ایک اکائی کے پیدا فرمانے والے کو کیا متحجی ہے اس ایک اکائی کی؟ پیدا فرمایا, موت دے گا, فنا ہوگا, پھر پیدا فرمائے گا, تو یہ تو مخلوق ہے. خالق کے حضور کیا کمی ہے؟ کوئی ہو تو کیا, کوئی نہ ہو تو کیا؟ یہ تو اس کی شان کریمی ہے کہ تھا کوئی نہیں اس نے ہونا عطا کر دیا, جانتا کوئی نہیں تھا اس نے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے, کلام عطا فرمایا, وجود کو استطاعت عطا فرمائی, پھر فرمایا ہو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. دیکھو نا اپنی حیثیت کو تو دیکھنا چاہیے, ہے کوئی نہیں تو پھر لفظ میں کے ساتھ اپنی ذات کی بڑھائی میں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں, تو یقیناً پھر اختتام آگ ہی میں جا کر ہوگا نا. اللہ تو کریم ہیں, وہ تو عطا فرما رہے ہیں. تو جب یہ کیفیت شکرانے کی نصیب ہوتی ہے تو فرمایا اور ناشکری نہ کرنا, یعنی ہر لمحے یہ ادراک رہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. تصوف میں جب اس موضوع پر بات ہوتی ہے, چونکہ تصوف میں لطائف کا یا مراقبات کا ان سارے بہر کا کرانا وہ تعلق ہے, مضبوطی ہے جو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہر ہے, اس سے منسلک ہونا اور اس کے اندر ترقی ہے اور حاصل جو ہے وہ قرب الہی ہے. منازل سلوک پر بھی جب بات ہوتی ہے تو منازل فی ذات مقصود نہیں ہوتی, انکشافات کا ہونا فی ذات مقصود نہیں ہوتا. یہ جو ترقی ہے لفظ ترقی مقصود نہیں ہے, اس سارے بہر میں بھی جو مقصود ہے وہ اللہ کی رضا ہے, اللہ کا قرب ہے. تو مقصود ہما وقت جو چیز ہو وہ ذات باری تعالیٰ ہو. منازل بھی فی ذات مقصود نہیں ہے, منازل بھی اس لیے درکار ہیں کہ یہ اللہ کے قرب کی طرف ہے. اس ترقی کا نام ہے جو اللہ کے قرب میں ہے، وگرنہ یہ مناظر، یہ انکشافات، یہ انوارات کا دیکھنا یہ بھی مقصود نہیں. اور یہ غلطی بھی لگتی ہے، کئی دفعہ بات ہوتی ہے تو منازل اور شمار میں ہم لگے ہوتے ہیں کہ جی میں نے تو اتنی منازل ہو گئی، اتنا وقت میں نے لگا لیا، اتنی عبادات کر رہا ہوں، اتنی تسبیحات کر رہا ہوں، اب تو میرا جی اگلا سبق بنتا ہے، مجھے کیوں نہ کرایا جائے. یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. تو ہمیشہ جو مشائخ نے اصول بیان کیا وہ یہ کیا ہے کہ جب ذات بان کی جا رہی ہو نا تو سمجھو منازل نہیں ہے. منازل سلوک نصیب ہونا شروع ہو جائیں تو پھر آپ نہیں ہیں، پھر جو کچھ ہے وہ اللہ کا حکم، پھر جو کچھ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر آپ نہیں ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں تو پھر منازل نہیں ہے. کیونکہ عند اللہ جو ترقی ہے وہ یہ ادراک دیتی ہے کہ ولا تکفرون. تو ولا تکفرون کی کیفیت کیا ہے؟ جس چیز کو اٹھا لو وہ کس کی ہے؟ اس کا مالک تو اللہ ہے. میں کہاں ہوں؟ میں تو ہوں کچھ نہیں. تو جب میں کی نفی ہو جائے، ذات نہ رہے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ اس کا تعلق خالق اور مخلوق کے مابین کیسا ہونا چاہیے. جب ہم یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر بات آئے گی اس تفسیر کی جو میں نے آج آیا کریمہ تلاوت کیا. چونکہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ایک وقت کیفیت ہم نے شکر گزاری کی اللہ کو یاد کیا پھر اگلے لمحے بھول گئے، نہیں. اس میں بھی تا حیات وہ کیفیت درکار ہے، اور اتباع میں بھی جب تک حیات ہے، جب تک استطاعت ہے، اس کا اختیار کرنا ضروری ہے. آپ نماز سے متعلق حکم کو دیکھیں، فرائض میں سب سے بڑا حکم ہے نماز کے، اس کے پڑھنے میں. اب قیام نہ ہو نماز نہیں ہوتی. بیمار کو فرمایا نہیں قیام کر سکتے، بیٹھ جاؤ. رکوع سجود نہیں کر سکتے، اشارہ کر لو. کھڑا نہیں ہو سکتے، بیٹھ جاؤ. بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ جاؤ. وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو. ہل نہیں سکتے، اشارے سے پڑھ لو. اب بات تعلق کی ہے، جب تعلق پر بات آئے گی تو یہ باتیں گراں نہیں گزریں گی، اور شکرانہ نصیب ہوگا. اس کی شان کریمی ہے، میری کمزوریوں کو بھی دیکھتی ہوئی اس نے اور آسانیاں فرما دی، مجھے اس قابل فرما رہا ہے کہ میں اس کا قرب حاصل کر سکوں. اور جب تعلق کی کمزوری میں ہوگی تو یہ چیزیں گراں گزرنا شروع ہو جائیں گی. اللہ نے یاد فرما رہا ہے جب چیزیں گراں گزر رہی ہیں. جب اللہ کی طرف سے یاد عطا ہوگی تو پھر اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گراں نہیں گزرے گا. جب بات دین اسلام کی آئے گی تو یہ حیات کے ساتھ ہے، یہ وقتی اور لمحاتی باتیں نہیں ہیں کہ آج پورے جوش سے کھڑے ہو گئے اور میں نے کہا نہیں آج میں پورے خضوع سے جمعہ پڑھتا ہوں اور اگلے دن کے یا آج ہی شام کی اثر میں نہیں پڑھ رہا. اس سے دو پہلو سمجھ آتے ہیں. ایک پہلو کہ جو شوق تھا جمعہ پڑھنے کا اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. اگر اس پڑھنے کے شوق کو شرف قبولیت نصیب ہوتی تو جو موقع پر ثواب تھا وہ اثر کی نماز میں تھا. یہاں سے اٹھ کر باہر میں نے کلام کیا تو میرے کلام میں سچ ہوگا، کسی کے ساتھ برتاؤ کیا ہے تو حق ہوگا. اگر جمعہ پڑھ کر جا رہا ہوں اور کلام سچ نہیں ہے، آنے والی نماز مقدم نہیں ہے، تو پھر ڈھونڈنا پڑے گا کہ جمعہ کی جو ادائیگی کی ہے اس میں کوئی نقص کر دیا. عند اللہ یہ اسے شرف قبولیت نصیب ہوتا تو اللہ رب العالمین کی پسند کیا ہے وہ تو بیان فرما دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر وہاں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ذات سے اختراع پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھنا ہے تو دیکھو، اللہ رب العالمین نے اگر معاملات پسند فرمائے اور اتباع فرمائے گا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور فرائض میں سب سے بڑا فرض مجھے نصیب نہیں ہو رہا تو میں کہوں اللہ کی رضا ہے؟ نہیں، یہ میرا کردار اور میری کمزوری اور خطا ہے. جب اس تسلسل پر بات آئے گی تو پھر یہ ان حصوں کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے. اور جب ساری زندگی کو ہم دیکھیں گے کہ ہم کہیں ساری زندگی کا معاملہ ہے تو یہ تو بڑا کٹھن ہے. بات اس اظہار تشکر اور اس تعلق کی ہے، اس کیفیت کی ہے. میں نے عرض کیا یہ گراں نہیں، بندہ صدقے جائے گا ایک ایک حکم کے، اسے تقویت اور سکھ اور ایمان کی وہ چاشنی نصیب ہوگی کہ وہ انتظار کرے گا کہ میں نے ابھی عبادت جو اختیار کی، اگلی عبادت کا جو حکم ہے وقت کا وہ آئے، وہ انتظار میں بیٹھا ہوگا. بات تعلق کی ہے جو اللہ رب العالمین سے نصیب ہو جائے. تو اس تعلق کے نصیب ہونے میں اور زندگی کے اس تسلسل میں دو پہلو، ایک پہلو کہ اس تسلسل کو کیسے قائم رکھنا ہے، دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس زندگی کو جسے ہم کہہ رہے ہیں ساری زندگی ہم نے دیکھنا ہے، تو کبھی بیٹھ کر حساب کیجئے گا، اوس زندگی 60 سال نہیں بن رہی، کم ہے، بہت کم ہے. 60 سال میں نابالغ بچے کا جو کم عمری ہے وہ کتنی گزری، سونے میں کتنی گزری، معمولات زندگی جو ذاتی وجود سے لے کر اپنے ارد گرد گھر، اہل خانہ، خاندان، کاروباری حیات، اس کو بھی دیکھیے گا. جتنا عرصہ ہم جاگے وہ تو جاگے، جتنا عرصہ سوئے وہ تو حساب کریں گے تو سمجھ آئے گی. پھر جب تکلیف ضعیفی کی طرف آنا شروع ہوتی ہے اور بیماریاں آتی ہیں تو اس کو دیکھیں. آپ اس 60 سالہ زندگی کے حصے نکال کر لائیے گا، شاید 6 سال بھی بنتے ہیں یا نہیں بنتے، جسے ہم کہا ساری زندگی باتیں کرنی. پھر اس کا انحصار دیکھیے گا، آپ 60 کو 120 کر لیں. شیطان نے کہا نا کہ بار اللہ مجھے قیامت تک فرصت دے، میں اس مخلوق کو تیری ناشکری پر لگا دوں، تو فرمایا نا جا لے قیامت. او بھائی یہ وقت مقررہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اس کا کیا تقابلی جائزہ ہوگا اس کے ساتھ جہاں اختتام ہے ہی نہیں. اخروی زندگی کی جب بات آئے گی تو وہاں تو اختتام ہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو کبھی شمار کا انفینٹی سے مقابلہ کر کے کوئی ریاضی دان یہ سمجھا ہے کہ یہ جو شمار ہے یہ بھاری ہے اور انفینٹی جو ہے وہ کم ہے؟ تو یہ تو ریاضی دان سے پوچھ. تو ہمیں تو جو اصول بیان فرمائیے دی جا رہے ہیں، اس کی ذات جو تمام جہانوں کا مالک، خالق اور رب ہے، اس نے فرمائے ہیں اور رحمت للعالمین نے ہمارے لیے سبب بنائے ہیں کہ ہم تک پہنچائے. اب یہ سارے حصے جو موجود ہیں اس کے تسلسل پر بات آئے تو میں عرض جو کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ زندگی کے پیمانوں کو بھی دیکھیں گے تو یہ انتہائی محدود ہے، اور جب اس کے تسلسل پر آ جائیں گے یہ ادراک ہو یہ محدود ہے تو کیا ضروری ہے؟ ضروری ہے آمنستعین بالصبر والصلاۃ، صبر چاہیے. تو پھر سمجھ آئے گی کہ صبر کسی نقصان پر فقط رونے کا نام نہیں ہے. صبر ہر خواہش، ہر معاملہ جو پیش آئے، ہر صبح، ہر شام، اس کی ضرورت ہے. کس لیے؟ ہر وقت، ہر لمحے، ہر معاملے پر ہمارے اندر جنگ ہے. تو صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو احکامات دین پر پابند کر لینا. حضرت فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ سر پٹ دوڑتا جو گھوڑا ہے اس کی لگام پوری مضبوطی سے روک لی جائے اور اسے ایک جگہ روک دیا جائے. صبر کے معنوں کو اگر لینا چاہتے ہو تو جو زندگی کے معاملات ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو پوری طاقت سے روک لو اور اس پر قائم رکھو تو صبر کے معنی میں آئے. تو جب بندہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اسے یہاں دیکھو نا یا ایھا الذین آمنو، ان کو مخاطب فرمایا، آمنو جو صاحب ایمان ہے، جو اللہ اور اس کے حبیب کو مان رہے ہیں، کلام ذاتی کو مان رہے ہیں، وہ سارے تسلسل سے جو بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سارے فقہی احکام دینی حصوں سے، اللہ کی یاد اور شکر گزاری کی کیفیات اور ناشکری کی حصوں سے بچنے کی کیفیات، وہاں تک جب بات پہنچتی ہے تو سمجھ آتی ہے آمنو کی حیثیت کیا ہے، بندے مومن کا انداز کیا ہے، کیا ہو جسے بندے مومن کے انداز میں لایا جائے گا. سارے پہرائے کو لیتے ہیں تو سمجھ آئے. پھر فرمایا ہے جسے اس نے اپنا جانا، فرمایا صبر سے کام لو، یعنی جو انداز تمہیں بتایا ہے اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو اور اچھے نتائج پاؤ گے. پھر اس مضبوطی سے تھامنے کے لیے کیا درکار ہے؟ بالصبر والصلاۃ. دیکھو نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ تمام حصوں کو بیان کرتے 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 آخر میں بات آ گئی الصلاۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا نا کہ جو بے نمازی ہے وہ ہم میں سے نہیں. کتنی اہمیت ہے، ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے بندگی نصیب ہو، اللہ رب العالمین کا جو تعلق ہے اس قابل کرتی ہے. پھر فرمایا جب صبر کے ساتھ رہو گے اور مدد حاصل کرو گے عبادات سے, یہی تسلسل قائم رکھو گے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, پھر سمجھ آتی ہے کہ معاملاتی زندگی میں جو توکل کی کیفیت ہے وہ کیا ہے. اس بحر کو اختیار کرو, یہ سارا کچھ اللہ کے حوالے کر دو. میں کمزور اور خطا کار آدمی ہوں, ذمہ داری بہت بڑی ہے, کبھی سوچا نہیں تھا اس ذمہ داری کو. دنیا کے دوسرے سرے تک ایک مخلوق ہے جن کی ذمہ داری ہے, کتنے نظام ہیں ان کی ذمہ داری. آپ یقین مانیں, میں آپ کو اپنی کیفیت عرض کرتا ہوں, جب میں چیزوں کو سوچتا رہتا ہوں, نظام کی ترتیب کو دیکھتا رہتا ہوں, لوگوں کے معاملات کو دیکھتا رہتا ہوں, اپنی استطاعت اور اپنی کمزوریاں تو بندہ جانتا ہے, اس کو کسی سے کوئی بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی. جب میں سارے بحر کو دیکھتا ہوں تو ایک بات سمجھ آتی ہے, یا اللہ ہم بھی تیرے, یہ نظام بھی تیرا, یہ سارا جو ترتیب ہے سب تیری, بہر الہ سارے کا جو ہے وہ حافظ بھی تو, یہ تیرے ہی حوالے. اگر اپنی زندگی کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ توکل کی یہ کیفیت نصیب, ہم کس کے ہیں جی؟ اللہ کے بندے, اس نے پیدا فرمایا, جو کچھ ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے, جس عقل پر گھمنڈ ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے, جس وجود کی طاقت پر سوچ رہے ہیں وہ وجود اور اس کی طاقت کس کی دی ہوئی ہے, تو یہ کس کے حضور جا کر حساب دینا ہے سارے کا, تو پھر بھائی کیا ضرورت ہے اپنی عقل و خرد کو درمیان میں ڈالنے کے لیے, پھر یہ سارا کچھ اسی کے حوالے کر دو. توکل کی کیفیت نصیب ہو جائے تو زندگی سہل اور آسان ہو جاتی ہے. اس تسلسل کو سمجھیں, اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دین میں مولانا کا نہیں ہے, یہ کیفیات پیر صاحب کی نہیں ہے. ہر بندے یا ایھا الناس سے مخاطب فرماتا ہے قرآن, یا ایھا الذین آمنوا تک آتا ہے, اور یا ایھا الذین آمنوا کے لیے ضروری ہے عامل الصالحات, اور اللہ کی یاد ایسی کیفیت ہے جو ہمہ وقت تشکر کی کیفیت دیتی ہے, ناشکری سے محفوظ رکھتی ہے. پھر اس پر ڈٹ جائیں, جب توکل نصیب ہوگا تو اللہ رب العالمین کا سنگ جب نصیب ہوگا تو یہ نشانی ہوگی کہ زندگی اس بحر میں بسر ہوگی جو عند اللہ پسندیدہ. اگر معاملات کمزور ہوں گے تو جانتے ہیں کیا ہوگا, آج تاریخ بھی 23 مارچ ہے اور تقریباً 78 سال ہو گئے ہیں قرارداد مقاصد پاکستان پر بات ہوتے ہوئے. یہ مینار پاکستان جو نشانی ہے, جس کے ساتھ قرارداد مقاصد پاکستان پورا فکر آتا ہے, تو ان 78 سالوں میں اس قرارداد کے مقاصد کو آج اٹھا کر دیکھ لیں, وہ موجود ہیں, تحریراً بھی موجود ہیں, ان تمام مقاصد کو اٹھا کر دیکھ لیں اور ایک ایک مقصد کو سامنے رکھ لیں, اور اس ایک ایک مقصد کے لیے جو کچھ ہم نے کیا ہے اور اس شعبے میں جو آج ہمارے حالات ہیں انہیں دیکھ لو, تو 78 سال پہلے کچھ حصے شاید معاشرے کے بہتر ملیں گے آج. بنیاد تھی 23 مارچ کے اعلان کی, بنیاد جو دو قومی نظریہ تھا یہ بنیاد تھی, اور قومی نظریہ کیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اسلام آباد تو ہم نے بنا لیا ہے 78 سالوں کے بعد, اسلام آباد کو آباد تو کر لیا, اس میں اسلام نہیں ہم نے داخل ہونے دیا. تو کسی بھی معاشرے کا جو اعتدال ہے اس کے نظم و نسق کا جو ہے وہ عدل پر ہوتا ہے, نظام عدل جو ہے وہ ایک معاشرے کو جو ہے وہ بیلنس دیتا ہے. کتنی بحث آج ہو رہی ہے, حالات کی بہتری کی بحث ہو رہی ہے, جمہوریت کی بحث ہو رہی ہے, اداروں پر تنقید ہو رہی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر بات کی جاتی ہے پاکستان کی تو کیا پاکستان فقط اس زمین کا, ان پہاڑوں کا, ان دریاؤں کا, یا سمندر کا جو کنارہ ہمارے پاس ہے اس کا نام ہے, یا اس میں بسنے والے باسیوں سے یہ پاکستان ہے؟ کیا یہ خطے زمین اگر یہاں کوئی فرد نہ ہو تو پاکستان ہے, یا ہم आप मैं आप हमारे होने से ये पाकिस्तान है। तो जब हमारे होने से इस आबादी से ये पाकिस्तान अपने मानों को पहुंचता है तो फिर इदारे किसकी है? कहते हैं ये फलां जी आर्मी का बंदा है, ये जी सियासतदानों का बंदा है, ये फलां जमात का बंदा है। हम 24 करोड़ जवान हैं, ये एक एक इकाई है। हम पार्लियामेंट के बंदे नहीं हैं, हम अदलिया के बंदे नहीं हैं, हम इदारों या फौज के बंदे नहीं हैं। ये सारा कुछ हमारा है भाई, ये हम मिल के ये पाकिस्तान है। और सारी कौम बैठी है 70 सालों के बाद भी कि मकासद तो ये हैं, इनकी तकमील कोई और आएगा तो कर जाएंगे, मेरे बस में वो जो है वो करूं जो मैं चाहता हूं, तो कैसे मुमकिन? अल्लाह रब्बुल आलमीन आज ये जो हमारी 23 मार्च मनाई जा रही है इसमें ये तौफीक दे कि हिस्बे इक्तदार से लेकर मुझ और आप तक ले मैन तक अपने अपने गिरेबान में झांकें और अपने हिस्से का बेहतर किरदार जो है वो इस मुल्क को कौम के लिए हम शामिल करें अपने मामलात में। 78 साल और भी गुजर जाएं इस किरदार के साथ, बेहतरी तो कुछ इससे कमजोरी और गलती में हम जाएंगे, नुकसान में जाएंगे, बेहतरी नहीं हो सकती। बात जब जमहूरियत की जाती है तो असूल जो जमहूरियत का है वो सही और गलत पर है। अगर मक्का मुकरमा में इलेक्शन कराया जाता तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे उसके हक में ज्यादा वोट आते या जो अबू जहल कह रहा था उसके हक में वोट जाते? हमेशा जो बात असूल की है वो गलत और सही की बुनियाद रखकर उसके बाद फिर बात जमहूर की आएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफे रसूल को जो मुकरर किया गया तमाम मुसलमानों ने बैत की, तो उसमें तो कसीर की तो बात ही नहीं रहती चूंकि तमाम ने बैत कर ली, तो वहां फिर बात आएगी कि हां जायद ने बैत की या कम ने बैत की। अमीरुल मोमिनीन के चुनाव पर बात आएगी जायद ने की। असूल ये है किसी भी जमहूरियत का कि पहले बुनियाद जो है उसे देखा जाए वो सही है या गलत है। जब बुनियाद सही होगी तो उस बुनियाद पर जो इमारत होगी वो खराब नहीं हो सकती। तो जमहूर को ही देखा जाए तो जमहूर अगर किसी गलत बात पर मुतफिक हो जाए तो गलती को इसलिए नहीं इख्तियार कर लेना चाहिए कि इसमें जमहूर है। और जो आज हमारी जमहूरियत है इसे अगर आप गौर फरमाएं तो 50% से तक तो वोट का भी पोल होया नहीं। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें 50% का वोट तो पोल होता नहीं और उससे नीचे पोल होता है, और जो बंदा इलेक्शन कामयाब जिस पार्टी का करार दिया जाता है उसके पास 15 से 20%, ये मैं जायद कह रहा हूं, 20% अगर मैं लफ्ज कहूं 100 में से, कि जो वक्त हुकूमत कायम कर रही होती है, हुकूमत वक्त होती है, जो जमहूरी हुकूमत होती है, इसके पास जो इलेक्टोरल ताकत है वो 20% से कम है और कहीं कम है। हुकूमत किस पर कर रहा है? 100% पर। और ये मगरब के हिसाब से भी जमहूरियत को लेकर आओ तो इसमें कितने निजाम के बेहतरी की जरूरत है। बंदा कत्ल हो जाता है, देखो कितना बड़ा जुल्म है कि बंदा कत्ल हो गया, 6 माह उसकी तफ्तीश होती रहती है, 6 माह लग जाते हैं लगभग, उसे कोर्ट पेश किया जाता है, कोर्ट कहता है ये शहादत जो है ये पुलिस की है, थाने की, ऐसे तो साइड पर करो ना फाइल पर, नई शहादती ले आओ। अब वकुआ क्या था, हुआ क्या था, जो गवाह ऐन मौके पर था उसे भी हालात याद नहीं है, तुमने वहां नून लिखाया था आज तुमीम लिखी हुई है। तो भाई जो निजाम हमारे हैं इन तमाम निजामात में बेहतरी की जरूरत है। अगर मुक्तदर हिस्से सिर्फ इस कैफियत पर रहें कि अवाम को दर्श देते रहें कि जी बेहतर करेंगे और बेहतरी होगी और निजाम बेहतर इसलिए ना करें कि उन्हें भी आम खवास का फर्क खत्म हो जाएगा, हर एक को एक ही हिस्सा नसीब होगा, जो आम आदमी को भी बच्चा जहां पढ़ेगा जो निजाम तालीम होगा ये उसके लिए भी होगा जो हुक्मरान है, जो इलाज या मुआलिज आम बंदे को नसीब होगा वही उसको भी नसीब होगा जो हुक्मरान है, तो फिर ये फर्क खत्म आएगा। तो अगर ये नहीं कह करना और फकत कहना है तो हालात ऐसे ही चलेंगे। लेकिन इस सारे को देख कर बैठ रहना ये दुरुस्त नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि आए और उठकर हम एक एक नया फसाद खड़ा कर दें, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं हर बंदा जानता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं और क्या सही कर रहा हूं, माने या ना माने, असूल मौजूद हैं। आए अपने हिस्से का बेहतर किरदार अपने मुल्क को कौम में दें। यहां बात की जाती है पहले पाकिस्तान की, पहले पंजाब की, पहले बलूचिस्तान की, पहले बात करो इस्लाम की, पहले अपने आप को ऑन करो बसियत मुसलमान। जब मुसलमान होगो तो फिर सांस जाती है तो जाए पानी का घूंट भाई को दोगे, और अगर फकत कौमियत पर आओगे तो फिर खींचा तानी बढ़ेगी। तो अल्लाह करीम हमें दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक दे, इस वतन अजीज की हिफाजत फरमाए, हम में से हर एक को ये तौफीक दे कि अपने हिस्से का जो किरदार है अपने मुल्क कौम की बेहतरी के लिए हम अदा करें। और आखिरी बात, नताइज को ना देखें, मेरे बेहतर करने से मुआशरे में बेहतरी आएगी या नहीं इससे गरज नहीं है। बेहतरी क्यों करनी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। कैसे करनी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी। इस पर जो पेश आएगा वो कब आएगा, हिस्सा रोजे माशर। तो जरूरत ही नहीं है कि किसी की तरफ बंदा देखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह।